صلح کا معاملہ ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے لوگ جو ہیں اپنے لشکری وہ حضرت علی کی بات نہیں مان رہے ہیں. انہی میں سے نکلے ہیں خوارج, معاویہ کے ہاں سے تو نہیں نکلے خوارج, اور کیجئے. جنہوں نے علی کو کافر کہا وہ کون تھے؟ وہ علی کے لشکر کے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ خوارج کا فرقہ کہاں سے نکلا؟ یہ تو تاریخی حقائق ہے. وہ حضرت معاویہ کے لشکر سے تو نہیں نکلے, وہ تو وہی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے. اور کس انتہا کو پہنچے ہیں وہ لوگ پھر. ویسے یہ جان لیجئے کہ خوارج کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ, ان کی اکثریت بہت نیک اور بہت متقی, بہت متدین لوگوں پر مشتمل تھی. لیکن جتنا آدمی کوئی نیک اور مخلص ہوتا اتنا جذباتی بھی ہو جاتا, اور جذبات میں آ کے انتہائی فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس امت کا حال جو ہے جن ہاتھوں تک جس حال تک پہنچ گیا ہے, یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہیں ایک دفعہ میدان سے ہٹاؤ تو شاید صلح ہو جائے. اس انتہائی جذباتی فیصلے کو پہنچے. نہروان کی جنگ میں 4000 خارجی جو ہیں وہ ختم ہوئے, لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا؟ علی بھی کافر, معاویہ بھی کافر, عمر بن العاص کافر. جذبات کی انتہا میں آ گئے. اور انہی میں پھر تین لوگ وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا, کہاں؟ حرم میں بیٹھ کر, حرم مکی میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ یہ تین اشخاص ہیں, ان تینوں کو شہید کر دو تو مسئلہ ٹھیک ہوگا. تاریخ مقرر کی 15 رمضان کی صبح فجر کی نماز, تینوں نے بیک وقت حملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کاری ہو گیا, حضرت معاویہ پر دمشق کی جامع مسجد میں وار پڑا لیکن اوچھا تھا, کاری نہیں ہوا, زخم مندمل ہو گیا, ٹھیک ہو گئے. عمرو بن العاص اس روز بیمار تھے, مسجد میں آئے نہیں, ان کی جگہ جو امامت کر رہا تھا وہ شہید کر دیا گیا. اب بتائیے اس میں فیصلہ کس کا ہے, اللہ کا یا کسی اور کا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تینوں ہی شہید ہو جاتے, فیصلہ تو ایک ہی تھا, ایک جگہ بیٹھ کر کیا گیا, ایک تاریخ کا تعین کیا گیا. تینوں خارجی, انہوں نے فیصلہ کیا, حضرت علی شہید ہو گئے, حضرت معاویہ زخمی ہوئے, حضرت عمر بن العاص بالکل بچ گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد, بلکہ ان کے اسی مجروح ہونے کی حالت ہی میں پوچھا گیا کہ کیا ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ 16 آنے صحیح جواب تھا جو حضرت علی نے دیا رضی اللہ تعالی عنہ, میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. یہی جواب ان کے شایان شان ہے. یہ تمہارا کام ہے, اب میں فارغ ہوا, میری ذمہ داری ختم ہوئی, وہ بوجھ میرے کندھے پہ تھا آج میرے کندھے سے اتر گیا. آپ جان لیجئے اسلام کی روح سے یہ زندگی ایسٹ نہیں ہے, لائبلٹی ہے, یہ تو ذمہ داری ہے. ہر منٹ کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. آج وہ ختم ہوا, ذمہ داری ختم ہوئی, چھٹی ہوئی. نشانے مرد مومن بات گویم, جو مر گیا تبسم مر لبے ہوئے. زندہ رہنے کی تمنا تو نہیں ہوتی, اگر ہے تو جان لیجئے کہ پھر ایمان نہیں ہے. یہ تو کہیے اللہ کا حکم ہے جب تک یہاں رہ رہے ہیں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, تو کوئی جیل خانے میں رہنا چاہتا ہے؟ مومن کے لیے تو یہ جیل خانہ ہے, جتنی جلدی چھٹکارا ہو اتنا ہی اسے پسند. میرا بوجھ ختم ہوا. حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ نامزد کر دو اپنے بیٹے کو, عبداللہ ابن عمر کو. کیا پیارا جواب دیا کہ خطاب کے گھر والوں کی طرف سے جو میں نے بوجھ اٹھا لیا وہی کافی ہے, اس خاندان کا کوئی اور شخص جو ہے اب یہ بوجھ کاہے کو اپنے سر کو لے. یہ تو بوجھ ہے. عیش اور آرام اور راحت اور چودراہٹ کے لیے تو کسی نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا، یہ تو ذمہ داری کا بوجھ تھا. اسی لیے تو دعا کی تھی آخری حج سے جب واپس آ رہے تھے حضرت عمر، اے اللہ میری مملکت بہت وسیع ہو گئی ہے، بوجھ بہت بڑھ گیا ہے اور میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا ہے، میرے اعصاب اب جواب دے رہے ہیں، اے اللہ مجھے اٹھا لے اس سے پہلے پہلے کہ شرمندگی کا معاملہ ہو جائے، میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کر پاؤں. حضرت علی کی ذمہ داری ختم ہوئی، حضرت حسن کے بارے میں صاف فرما دیا تمہاری مرضی ہے، تمہارا معاملہ ہے. یہ ہے اصل میں وہ ریپبلکن کیریکٹر خلافت راشدہ کا، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ برقرار ہے حضرت حسن کی خلافت تک، کہ حضرت حسن کوئی نہ اس کے طالب تھے، نہ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حکم دیا، لوگوں نے بیعت کی، انہوں نے بیعت قبول کر، لیکن معاملہ تو چل رہا ہے. ایک نقطہ میں یہاں بیان کر دوں، میرا نہیں ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے رحمت اللہ علیہ. وہ ایک فرق کرتے ہیں خلیفہ راشد اپنی شخصیت کے اعتبار سے خلیفہ راشد ہونا اور ہے، اور اس کے عہد خلافت کا خلافت راشدہ ہونا یہ اور ہے. اب یہ بات شاہ ولی اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور شخص نہیں جس کی نظر اتنی گہری ہو. پھر جس کے مزاج کی جامعیت کا یہ عالم ہے، شاہ ولی اللہ ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی قائل ہوتی ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شیخین کی فضیلت کا اقرار کروں. اندازہ کیجئے جملے کا، اس لیے کہ ایک طبی مناسبت ہوتی ہے، آپ کو ایک پھول پسند ہے، گلاب کا ایک پودا ہے، ایک ہی پودا، اس پہ 8-10 پھول لگے ہوئے، ایک آپ کو پسند آ گیا، آپ نے لے لیا، پسند کی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جو ہے اسے کوئی دوسرا پھول پسند آ، ہے تو گلاب کے پھول، تو تبھی مناسبت ہو سکتی ہے کسی کو حضرت علی سے زیادہ ہو، کسی کو حضرت عمر سے زیادہ ہو، کسی کو حضرت ابو بکر سے زیادہ ہو، تبھی مناسبت کی بات ہے. مزاج سب کے ایک جیسے تو ہے نہیں، وہ تو طب مشرق میں 4 مزاج تو ہے نا، تو مزاج کے اعتبار سے پسند ناپسند بھی ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کا رجحان حضرت علی کی طرف زیادہ ہے، ان کی فضیلت کی طرف میری طبیعت مائل ہوتی ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے. اب یہ کہنے والا کون ہے؟ شاہ ولی اللہ ہے. جنہوں نے بہت سی روایتیں حدیث کی، براہ راست حضور سے ان کی سند لی ہے. اب یہ ہے وہ روحانیات کا میدان جس کو اس دور کے بہت سے لوگ جس سے واقف ہی نہیں، اور جس چیز سے انسان واقف نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیتا ہے جلدی سے. اس لیے کہ جس چیز سے واقفیت نہیں اس کا انکار کر دیتا، لیکن یہ کہ یہ میدان ہے. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ. تو وہی شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی فضیلت کا اقرار کروں، اس اعتبار سے اہل سنت، میری طبیعت کو دیکھو تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ علی کی فضیلت کی طرف مائل، وہ ہے شاہ ولی اللہ. میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ کوئی مغالطہ کسی کو نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ صرف اصحاب ثلاثہ کا ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں. کیوں؟ کہ خلافت راشدہ کا ایک لازمی وصف یہ ہے کہ امت کی وحدت برقرار ہو، ایک امت، کوئی رکھنا، کوئی جماعت، کوئی تقسیم نہ ہو. یہ صرف پہلے 3 خلافتوں میں ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں، تمام اوصاف ہیں، لیکن خلافت تو بالفعل شام پر تو ان کی خلافت قائم نہیں ہوئی، بلکہ مصر کو بھی فتح کر لیا حضرت معاویہ نے. تو دارالاسلام اسلامی مملکت دو حصوں میں مستقل طور پر منقسم، وحدت جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی، لہذا اسے دور خلافت راشدہ میں ان کی ایک رائے ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال حضرت حسن تک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے نزدیک خلفاء راشدین ہیں، اور ایک حدیث میں جو 30 سال کا عدد آیا ہے وہ یہیں آ کر پورا ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ اب ٹکراؤ ہو رہا، یہ بھی لشکر لے کر چلے کوفے سے اور وہ بھی لشکر لے کر چلے دمشق سے، مدائن کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. ان کا جو حضرت حسن کا جو ہراول دستہ آگے جا رہا ہے اس کے بارے میں خبر اڑ گئی کہ اس کو شکست ہو گئی، حالانکہ ابھی جنگ ہی نہیں ہوئی. وہ جو خبر ان کے لشکر میں پہنچی تو یہاں وہ جو عنصر موجود تھا سبائیوں کا، اس نے فتنہ مچایا، فساد کیا، حضرت حسن کو کے ساتھ گستاخی کی، ان کے کپڑے پھاڑ دیے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا، ان لوگوں کو پہچان لیا، لہذا انہوں نے تو فوری طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کی، بلینک چیک دیا ہے حضرت معاویہ نے، مہر لگا کر خط بھیج دیا، جو آپ لکھیں مجھے منظور. شرائط میں صوبہ اہواز کا خراج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. یہ صوبہ اہواز اب عراق ایران کے درمیان جنگ میں اس کا نام آپ بار بار سنتے ہوں گے، خلیج کا جو مشرقی علاقہ ہے. 20 لاکھ درہم حضرت حسین کو ملیں گے سالانہ، اور جو بھی وظائف مقرر ہوں گے مسلمانوں کے ان میں بنی ہاشم کو زیادہ دیا جائے گا. اور اب تک جو ہوئی ہے خانہ جنگی اس کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. 4 شرطیں طے ہوئی، صلح ہوئی، اور یہ 5.25 برس کی خانہ جنگی ختم. حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن شکل و صورت میں، سیرت میں، مزاج میں، تحمل، بردباری سب سے زیادہ حضور سے مشابہ حضرت حسن تھے رضی اللہ تعالی. صلح ہوئی، انہوں نے خطبہ دے دیا، اگر خلافت معاویہ کا حق تھی انہیں پہنچ گئی، اور اگر میرا حق تھی تو میں نے دستبرداری کی اور ان کو دے دی. اس کو کہتے ہیں عام الجماعہ سن 41 ہجری. اب عالم اسلام ایک وحدت ہو گیا. اب وقت آیا کہ حضرت معاویہ نے خلافت کی بیعت لی، آج تک نہیں لی تھی، اب تک وہ صرف گورنر تھے، بیعت خلافت انہوں نے لی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے اس مجمع میں بہت سے حضرات کو میری بات یہ پسند نہ آئے. حضرت معاویہ کا عہد خلافت اب 20 برس کا ہے، غور کیجئے گا، اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں. اس 20 برس کے عرصے میں امن، امان، سکون، اطمینان مثالی ہے، کوئی بغاوت نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں. کہاں وہ 5.25 سال، کہاں یہ 20 سال. ان کا تدبر، ان کی دور اندیشی، ان کی معاملہ فہمی وہ اس درجے کی ہے کہ وہ سبائی بھی اب دبکے ہوئے، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کہیں کوئی آواز نہیں. 20 برس، یہ ایسے نہیں ہو جاتا. اس شخص کی صلاحیت کا اندازہ کی. پھر تیسری بات یہ کہ وہ جو سیلاب تھا انقلاب محمدی کی توسیع کا، علی صاحب الصلاۃ والسلام، جو رکا رہا 5.25 برس، اب اثر نو شروع ہو گیا. اندر کا معاملہ ختم تو باہر کا بہاؤ شروع. جب تک اندرونی معاملہ تھا اس کا بھی ایک واقعہ کبھی نہ بھولیے گا، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان چل رہا تھا سلسلہ، قیصر روم تو بیٹھا تھا نا ابھی، وہ تو ختم نہیں ہوا تھا، کسرا ختم ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا ترکی میں حالات کا جائزہ لے رہا ہے، اسے بھی تو اپنا موقع جو ہے اس کی تلاش تھی، اور اس سے بہتر کوئی موقع ہو سکتا تھا اس کے لیے؟ اندرونی خانہ جنگی ہے، اس نے تیاریاں کی، حملہ کرو اب وقت ہے. اسے جو خط لکھا امیر معاویہ نے، اس کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں، او رومی کتے، یہ لفظ ہیں، اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اگر تو نے حملہ کیا تو علی کے جھنڈے تلے جو شخص سب سے پہلے تیرے مقابلے میں آئے گا وہ معاویہ ہوگا. اگر یہ سخت خط نہ گیا ہوتا تو نہ معلوم اس وقت یہ دوسرا بار جو پڑتا عالم اسلام پر وہ کیا نتائج پیدا کرتا. وہ ہے حضرت معاویہ. پھر یہ ذہن میں رکھیے، ذاتی اعتبار سے وہ طلقاء میں سے نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو. حضور کو ان پر جو اعتماد تھا وہ اس سے ثابت ہے کہ کاتبان وحی میں سے ہیں. نبی کے پاس سب سے قیمتی امانت کون سی ہے؟ اللہ کا کلام. اور اس کو لکھنے کا کام کس کے سپرد کیا جا سکتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد؟ وہ کاتبان وحی میں سے. ہادیاً مہدیہ، یہ دعا ہے محمد الرسول اللہ کی، اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. اور میں کل بیان کر چکا ہوں، محمد کی صرف ایک ہی آرزو ہے جو پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ جو پوری نہ ہو؟ وہ ایک یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے ثابتہ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. وہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتے تو مقتول کیسے ہوں گے؟ قتل تو مغلوب ہونے کا آخری درجہ ہے، باقی کیسے ممکن ہے؟ یہ دعا حضرت معاویہ کے لیے کی اور وہ قبول نہ ہوئی. یہ میں نے کئی چیزیں جمع کی ہیں ایک طرف، اس کے باوصف میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت خلافت راشدہ میں شامل نہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہے اصل میں سمجھنے کی کہ جیسے وہ ایک وصف ہے امت کی وحدت، اسی طرح خلافت راشدہ کا ایک وصف ہے کہ یہ مسلمانوں کے مابین مشورے کی چیز ہے. امرهم شورا بینہم، اس میں کوئی قبائلی عصبیت قبائلی حمیت اس کا کوئی رنگ نہ آنے پائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھی معاملہ ہے اس میں ایک گھرانے اور ایک قبیلے کی پشت پناہی اور مدد، یہ مستقل شامل، یہ ماننا پڑے. یہ مطلب نہیں کہ وہ ناانصاف یا ظالم یا لوگوں کے ایمان خریدنے والے، معاذ اللہ، یہ تو وہ دشمنوں کی کہی ہوئی باتیں. لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ قبیلے کی حمیت جو ہے وہ ان کی پشت پر تھی. اور یہ دور جو ہے ویسے امن ہے سکون ہے، اور قافلہ آگے جا رہا ہے، بحری مہمیں چل رہی ہیں، انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کی قوت جو ہے بنیادی طور پر اس میں ایک قبیلے کی حمیت جو ہے وہ شامل، لہذا ایک درجے نیچے آ گیا. یہ بات سمجھ لیجئے. یہ تو انتہا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام ختم ہو گیا. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. محمد کی بنائی ہوئی عمارت اتنی کچی نہیں تھی. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بالکل وہ بات نہیں جو عمر، عثمان، ابو بکر، فرق ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تھی، اس احتیاط کو ملحوظ رکھیے، اس سطح کی بات نہیں. شخصی حیثیت میں حضرت معاویہ کا کوئی مقابلہ حضرت علی سے نہیں ہے، حضرت علی بہت بلند. حضرت علی تو وہ ہے جو نبوت کی گود میں پلے ہیں، حضرت معاویہ کو تو وہ سعادت تو حاصل نہیں. اپنی جگہ ہے فرق، وہ بدری نہیں تو کئی رتبے نیچے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ امت میں سب سے اونچے چار خلفاء، ان میں فضیلت بترتیب خلافت. یہ ہمارا ہے، کسی اور کا ہے یا نہیں اس کو چھوڑیے، ہمارا یہ افضل ترین ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر چھ عشرہ مبشرہ میں سے. آپ جمعوں میں سنتے ہیں نا، لیکن ہماری غلطی ہے، ہمارے خطیبوں کی ان کا نام نہیں لیتے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو نام یاد ہی نہیں. آپ سیلف اسسمنٹ کر لیجئے، ذرا 10 نام پورے تو کیجئے عشرہ مبشرہ کے، معلوم ہوگا کہ 50% فیل ہو جائیں گے. یہی اس لیے کہ خطبے میں وہ ایک جملے میں ٹرخا دیتے ہیں، وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 پر بھی، تو نام کیسے یاد ہو. پھر درجہ ہے، ایک سیڑھی اور آئی ہے، اصحاب بدر. پھر درجہ ہے اصحاب شجرہ. پھر درجہ ہے ان کا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے. اور پھر آخری درجہ ہے ان کا جو فتح مکہ کے بعد ایمان. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں قتال کیا، وہ برابر نہیں ہے ان کے کہ جو بعد میں ایمان لائے. یہ لوگ جو ہیں پہلے ایمان لانے والے اور انفاق اور قتال فی سبیل اللہ کرنے والے، یہ بہت بلند ہیں درجوں میں. تو قرآن کی نص ہے، تو کون ہے کہ جو یہ کہے گا کہ معاویہ علی کے مساوی ہیں؟ معاذ اللہ. لیکن ہیں صحابی، ہیں کاتب وحی، حضور کے معتمد علیہ، جن کے لیے دعا ہے ہادیم مہدیہ کی، یہ اپنی جگہ ہے. نہ اس کی نفی، نہ یہ کہ ان کو مساوی کر دیا جائے. بہرحال 20 سالہ دور خلافت کا جو اہم واقعہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل وسط میں ہے یہ، سن 50 میں ہجری. اور یہ سن اس لیے بڑا اہم ہے، حضرت حسن کا انتقال اسی سن میں ہوا. ظالم لوگ ان کی شہادت کی ذمہ داری بھی ڈال دیتے ہیں حضرت معاویہ پر. تھوڑا غور کیجئے، یہ بالکل وہی ہے کہ جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، اور کولو رے اور تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو، بات بنے نہ بنے بوجھ تو مرے گا. جس نے صلح کی ان سے، جو دستبردار ہوا خلافت سے ان کے حق میں، جس نے پھر اس کے بعد کبھی کوئی معاملہ نہیں کیا کہ اپنا حق جتلایا ہو، اس کو زہر دینے کی ضرورت کوئی تو آخر. لیکن ان کے زہر کا بھی بوجھ حضرت معاویہ پر، کرشمے ہیں جو چاہے کرے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کون ہوں گے یہ جان لیجئے، جو حضرت حسن کی صلح سے ناراض تھے، جنہوں نے یا آر المومنین کہا تھا یا مذل المومنین کہا تھا، وہ تو خوش نہیں تھے صلح سے. ان کے تو ساری یوں سمجھیے کہ 15 برس کی محنتوں پر پانی پھیر دیا حضرت حسن نے ایک دن میں. تو زہر دیں گے تو وہ دیں گے، حضرت معاویہ کیوں دیں گے؟ سن 50 میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تجویز پیش کرتے ہیں حضرت معاویہ کو کہ یہ جو 5.25 برس کی خانہ جنگی تھی، اگر آپ نے کوئی اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو کچھ عجب نہیں کہ پھر وہی حالات لوٹ آئیں. دشمن تو موجود ہے, کمین گاہ میں ہے, گھات میں ہے, لہذا آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں. میں یہاں چند منٹ آپ کے لوں گا کہ مغیرہ ابن شعبہ کون ہے وہ جان لیجئے. لکھ دیتے, انہوں نے اپنی گورنری بچانے کے لیے ایسا کیا. معاذ اللہ, جس کو جو چاہو کہہ دو, انہیں تو کھلی چھوٹ ہے. ہمارے نزدیک یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی علیہ عنہ. یہ کون ہیں؟ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. یہ نہ اموی ہیں نہ ہاشمی ہیں, مکے کے رہنے والے نہیں, یہ تو طائف کے رہنے والے ہیں. ثقفی ہیں, وہی قبیلہ جس سے یہ یہاں آئے تھے, فاتح سندھ کے. ثقفی ہیں, اصحاب شجرہ میں سے ہیں. عروہ ابن مسعود جو بہت بڑے مدبر سیاستدان عرب کے, طائف کے بہت بڑے سردار, ان کے بھتیجے ہیں. حضرت عمر کے زمانے کے گورنر ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں زیادہ تر خانہ نشین رہے ہیں. حضرت علی کے زمانے میں ان کے سپورٹر ہیں. حضرت علی کو روکنے والے تھے, فوری طور پر آپ تمام گورنروں کو معزول نہ کر دیجئے, ذرا بیعت پہلے لے لیجئے, اپنی حکومت کا استحکام کر لیجئے, پھر جو تبدیلی کرنی ہو کر لیجئے گا. یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ مغیرہ ابن شعبہ. وہی ہے مغیرہ ابن شعبہ, وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ امیر المومنین, یہ مسلمانوں کا معاملہ, امت کا معاملہ, پھر کہیں اسی طرح کے کیوس کی نظر نہ ہو جائے, کسی کو نامزد کیجئے. حضرت معاویہ پوچھتے کس کو؟ ان کی تجویز ہے کہ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیجئے. یہاں پھر مجھے ایک بات ماننی ہے اور آپ کو بھی ماننی چاہیے. یقیناً یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو عمر اور ابو بکر اور عثمان کی تھی. یقیناً یہ وہ بات بھی نہیں ہے جو حضرت علی نے کہی تھی کہ میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں, تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے. یقیناً اس سے ایک درجے نیچے بات ہے. لیکن میرے نزدیک حضرت معاویہ کی نیت پر حملہ کرنے والا اور کچھ بھی ہو, اہل سنت سے باہر ہو جائے گا. اصل بات کیا ہے اس کو سمجھیے, کہ حضرت معاویہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل گئے. 40 برس بیت چکے ہیں حضور کے انتقال کو, کے بارے صحابہ سب اب فوت ہو چکے ہیں, گنتی کے لوگ ہیں. اب تو وہ لوگ ہیں نا جو اس وقت بچے تھے, وہ نسل ہے اب صغار صحابہ کی. پھر کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے فولڈز میں آئے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کی ایمانی کیفیات تو وہ نہیں ہے. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے عرب میں حضور کے زمانے میں, ان کی کیفیات وہ نہیں تھی جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی ہے. تو یہ تو اور بہت آگے چلا گیا. وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں much water has flown down the river راوی, تو بہت پانی بہ گیا وقت کے دریا میں. حالات بدل گئے ہیں, لہذا اب حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. ایک قبیلے کی حمیت اگر حکومت کے پشت پر نہ ہوئی تو حکومت نہیں چل سکتی. اب ایک شکل تو یہ کہ آئیڈیل کو لے کر بیٹھے رہیے, اور ایک یہ ہے کہ ریئلزم, حقیقت حال کو دیکھیے کہ صورت کیا ہے. یہی تو معاملہ ہے سارا, تدبر کہتے ہی سے. میں اس کی مثال دے دوں کہیں کسی کو سوئے زن آپ میں سے کسی کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. کسی کو اختلاف ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش, یہ کیوں تھا؟ حالانکہ مسلمان سب برابر ہیں، کوئی اونچ نہیں کوئی نیچ نہیں، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی. اسلام کا اصول یہی ہے، لیکن حالات پر نگاہ ہے کہ عرب کسی اور کی سیادت اور قیادت کو جانتے ہی نہیں، لہذا کسی اور کو دے دینا یہ منصب وہ اس صورتحال کے مطابق نہیں ہوگا. یہی تو دلیل تھی جس کی وجہ سے انصار پھر دستبردار ہوئے، ورنہ تو وہ تو سب سے پہلے مدعی تھے خلافت کے. بنو ہاشم بنو امیہ کا جھگڑا تو بعد میں آتا ہے، ان کا دعویٰ تو بڑا قوی تھا، تم لوگ تو اپنا شہر چھوڑ کر آئے تھے، تمہیں تو ہم نے پناہ دی تھی، یہاں ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، لہذا ہمارا حق ہے. حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی، حضور نے فرمایا الائمت من قریش، بات ختم. حضور کا فرمان ہے، سر تسلیم خم ہے. اسی بات کو اب ذہن میں رکھیے کہ اب تو گزر گئے اس واقعے کو 40 برس، وہ جو صحابہ کرام کے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، وہ جماعت تو اب اکثر و بیشتر اللہ کے پاس پہنچ چکی. لہذا اس وقت صورتحال کا تقاضا امت کی مصلحت اس میں ہے کہ اب اس آئیڈیل سے ذرا اتر کر کچھ بات کرنی پڑے گی اصل صورتحال کے پیش. یہ جو کچھ ہوا امت کی مصلحت میں ہوا، ورنہ 5.25 برس میں 84 یہودی بھی داؤ پر تھے، سبائی دبک گئے تھے، انتقامی جذبات موجود تھے، لہذا یزید کی ولی عہدی کی بیعت حضرت معاویہ نے لی. اختلاف کوئی شخص کر سکتا ہے، نیت پر حملہ کرے گا تو ہم میں سے نہیں، بات ختم. نہ کرتے چھوڑ دیتے، ان پر ذمہ داری نہیں تھی، جو حالات بعد میں ہوتے اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی کہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن نیت پر حملہ کرے گا تو لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا اب غور کیجئے، ولی عہدی کی بیعت ہوئی اور 50 ہے یہ، ابھی 51 میں حضرت حسن کا انتقال ہو چکا ہے، 51 میں مغیرہ ابن شعبہ کا بھی انتقال ہو گیا، انہوں تجویز پیش کی. 5 افراد ایسے نکلے جنہوں نے اختلاف کیا، یہ بات اچھی طرح آج نوٹ کر کے اٹھی ہے، اور یہ وہی 5 افراد تھے جو ہونے چاہیے تھے. افضل ترین امت میں کون؟ ابو بکر، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابو بکر. نمبر 2 کون؟ عمر، عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر. زبیر ابن عوام، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر. عباس بن عبد المطلب، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عباس. 3 تو عبادلہ ہی ہے. اور علی، ان کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. 5 نے اختلاف کیا، بیعت نہیں کی. اور یہ بھی یاد رکھیے، سب سے زیادہ سخت جملہ جس نے کہا وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ یہ سنت ابو بکر نہیں، سنت عمر نہیں، یہ سنت قیصر و کسریٰ ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. یہ جو جرت مندانہ قول ہے، یہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر کا. بہرحال 5 افراد ہیں. امیر معاویہ بہت مدبر تھے، جبر نہیں کیا، کوئی نہیں،
سمجھ لیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی، تشدد کی ضرورت نہیں ہے. پانچ افراد نے بیعت نہیں کی، باقی بیعت ہو گئی، عمومی بیعت ولی عہدی، اور اس پر کتنے دن گزرے؟ ایک دو دن نہیں، 150 دن نہیں، پورے 10 برس ولی عہدی کے خلاف جو بیعت ہے وہ تو 10 برس چل رہی ہے. کوئی بغاوت نہیں ہوئی. پانچ عظیم جو افراد ہیں امت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اختلاف کیا لیکن کوئی بغاوت نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کچھ نہیں. تا آ کے حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، اور اب وہ بیعت ولی عہدی باضابطہ بیعت حکومت کی شکل اختیار کر رہی. اس عرصے میں عبد الرحمان ابن ابی بکر کا تو انتقال ہو گیا، رہ گئے 4. اب آپ سمجھیے اچھی طرح، ان 4 میں ایک اختلاف رائے ہوتا ہے، دو ایک طرف دو ایک طرف. ہمیں بہت پیارے ہیں حضرت حسین ابن علی، بہت پیارے ہیں عبداللہ ابن زبیر، لیکن ساتھ ہی عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کوئی کم رتبے کے لوگ نہیں. علم تفسیر کا سب سے بڑا مخزن عبداللہ ابن عباس، جس کے لیے خصوصی دعا کی تھی حضور نے، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ اور قرآن کی تفسیر اور تاویل کا علم عطا فرما. لہذا جس آیت کے ضمن میں کوئی قول صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مل جائے، امت کسی اور طرف دیکھتی نہیں. علم تفسیر کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ کون؟ عبداللہ ابن عباس. علم حدیث کا بہت بڑا خزانہ کون؟ عبداللہ ابن عمر. جن لوگوں کو حدیث کے فن سے کچھ واقفیت ہے وہ جانتے ہیں، سلسلہ تو زاب کہلاتا ہے، سنہری زنجیر روایت کی سب سے چھوٹا سلسلہ روایت وہ ہے جو امام مالک کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتا ہے. 3 کڑیاں. اس کی پہلی کڑی کون؟ عبداللہ ابن عمر. یہ دونوں ایک رائے کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اللہ کی مشیت کا ظہور ان 10 سالوں میں ہو جاتا. فرض کیجئے کہ یزید کا انتقال ہی ہو گیا ہوتا ان 10 سالوں کے دوران، مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن اب جو مسئلہ ہو گیا ہے، بیعت خلافت ہو گئی ہے، حکومت قائم ہے، اب مصلحت کسی میں ہے؟ امت کی مصلحت، ذاتی مصلحت کسی کی نہیں، کہ اب کوئی جھگڑا کھڑا نہ کیا جائے، بیعت کر لی جائے. یہ دو ہے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے تو بار بار کہا تھا کہ خطا عمر سے بھی ہو سکتی ہے، ابو بکر سے بھی ہو سکتی ہے، عثمان سے بھی، علی سے بھی، تو یہ چاروں تو دوسری نسل ہے نا، صحابہ کی دوسری نسل، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، اختلاف کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن نیت پر حملہ کرے گا تو ہم میں سے نہیں. وہ یہ سمجھے کہ وہ ڈر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اپنی چبڑی بچائی، وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے ان کا ایمان خرید لیا معاویہ نے یا یزید ابن معاویہ نے، وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہو اپنی جگہ ہو، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں. اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، ہم کس کی زبان بند کر دیں گے؟ اہل سنت میں سے نہیں. اور عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں، ایک رشتے سے نانا ہیں، حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں، تو حضرت حسین کے کیا لگے، اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں، تو حضرت حسین کے کیا لگے، نانا. ایک طرف یہ دو، دوسری طرف حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی، ان کی رائے یہ کہ نہیں، یہ جو راستہ بدل رہا ہے، ہم نہ روکیں گے، اب نہ روکیں گے تو کون روکے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ روکیں، چاہے ہمیں جانی دینی پڑ جائے، یہ بھی رائے ہے، کسی کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ وہ خود طالب حکومت تھے، چودراہٹ کی خواہش تھی، حکومت کے خواہش مند تھے، یہ نیت پر حملہ ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں. رائے ہے، اختلاف ہے، اجتہادی رائے ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں یہ کرنا چاہیے، مصلحت امت اس میں ہے، مصلحت دین اس میں رائے ہے. ہمارے یہ چاروں محترم، ہماری نگاہوں میں چاروں معزز، اختلاف رائے ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے. پھر ان دو میں اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہے کہ ہمیں یہی اپنی قوت حجاز میں مستحکم رکھنی چاہیے، کہیں باہر نہیں جانا چاہیے. یہ ہے برکت اسلام کا قلب، ہم یہاں اپنا مضبوط قدم جمائیں اور جو ایک بات غلط ہو رہی ہے اس کا راستہ روکیں. حضرت حسین کے پاس خطوط کا تانتا لگا ہوا ہے کوفے سے، وہی کوفہ جاگ گیا نا، کوفہ اثر نو، معاویہ کا انتقال ہو گیا، وہ عرب اور عجم کی سرحد، وہ ایران کی سرحدی چوکی، سبائیوں کا سب سے بڑا مرکز، خطوط بر خطوط، پیغام پر پیغام، آپ آئیے، ہم نے یزید کی بیعت ختم کر دی ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کو دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا، یہ خیال بھی تھا کہ وہاں مرکز بنائے تو شاید حکومت کا اصول نہیں، اس غلطی کو کہ جو آ رہی ہے اس کا راستہ روکا جا سکتا. یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کس کن پر اعتماد کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ جو کیا اس کو یاد کیجئے، آپ کے برادر اکبر کے ساتھ جو کیا اس کو یاد کیجئے، یہ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو بیچتے وہاں بیعت ہو گئی ہے، 12,000 افراد نے بیعت کر لی، خط آ گیا کہ ٹھیک ہے تشریف لے آئیے. اتنے میں ابن زیاد گورنر ہو کر آتا ہے، اس نے جو ذرا تنابیں کھینچی وہ سب بیعت ویعت ختم، حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ہاتھوں انہوں نے شہید کیا. حضرت حسین راستے میں ہے کہ اطلاع ملتی ہے کہ وہاں تو یہ ہو گیا، اب واپس لوٹنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں جان لیجئے، عرب کا ایک مزاج ہے قصاص، خون کا بدلہ. مسلم بن عقیل جو وہاں شہید کیے گئے تو وہ حضرت حسین کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے قتل کیے گئے، ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب تو ہم اپنے والد کے خون کا بدلہ لیے بغیر تو واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت، حمیت، شرافت، مروت،
نبی کے نواسے ہیں، یہی ایک بات کافی ہے، بس کرتی ہے. ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اب ان کا ساتھ چھوڑیں، لہذا پیش قدمی جاری ہے. ادھر سے پہلے ایک لشکر آیا صرف 1000 افراد کا، حر بن یزید کی سرکردگی میں، تبنگ شریف آدمی تھا. حکم یہ تھا کہ ان کا پورا ہر اعتبار سے نگرانی ہو، انہیں نہ مدینے واپس جانے دیا جائے نہ کوفے آنا دیا جائے، اور کوئی راستہ یہ اختیار کرے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حر نے کہا ان دو راستوں پر تو میں نہیں پڑھنے دے سکتا آپ کو، کوئی راستہ آپ اختیار کر لیں، دمشق کا راستہ کھلا ہے، آپ چلے جائیے. لیکن کسی وجہ سے اس وقت حضرت حسین نے یہ منظور نہیں کیا. وہی حر پھر بعد میں حضرت حسین کی طرف سے لڑے. اس کے بعد آتے ہیں عمرو بن سعد، اور یہ کون ہے؟ ان کے نام کو گالی بنا دیا گیا. حضرت حسین کے نہایت قریبی عزیز، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، جو یکے ازسرہ مبشرہ ہیں، فاتح ایران ہیں. سعد ابن ابی وقاص، جن کے لیے میدان احد میں حضور نے کہا تھا ایسا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، یہ الفاظ سعد کے لیے حضور کی زبان سے نکلے. ان کا بیٹا عمر 4000 کا لشکر لے کر وہ آ گیا. نیگوسیشن ہو رہی ہے، حضرت حسین نے خطوط رکھ دیے ہیں کہ یہ ہے ان لوگوں کی خطوط، میں خود نہیں آیا. کہا جا سکتا ہے کہ یہی حضرت حسین کی خطا ہے، ان سازشیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور وہی تو ہے لشکر میں، وہی کوفی تو ہے. نام لے لے کر فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ یہ خط ہے تمہارا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. ان کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے. اب ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جانے دیں؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. صلح اگر ہو جاتی حضرت حسین میں اور یزید میں، ان کے لیے کون سی زمین ہے جو ان کو پناہ دے گی، اور کون سا آسمان ہے جو ان پر سایہ کرے گا؟ حضرت حسین فرما رہے ہیں بوریوں بھرے خطوط میرے پاس ہیں. بوریاں ساتھ ہیں. عمرو ابن سعد نے کچھ دیر لگائی تو اگلا لشکر آیا شبر کے سرکردگی میں. وارننگ آئی کہ معاملہ طے کرو. عمر سے جو معاملہ ہو رہا تھا حضرت حسین کا، بڑا پیارا معاملہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تین باتیں پیش کر دیں، یا مجھے واپس جانے دو حجاز، یا مجھے سرحدوں پر جانے دو میں وہاں جا کر کفار سے جنگ کرتے ہوئے، یعنی انقلاب محمدی کی توسیع کا جو عمل ہے وہ تو سرحدوں پر ہے نا، میں اس میں اپنی توانائیاں اور اپنی زندگی لگا دوں، اور یا مجھے جانے دو دمشق، میں یزید سے اپنا معاملہ کر لوں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یزید کے پاس جانے والی آپشن کھلی ہے. اگر یہ ہو جاتا معاملہ تو مصیبت کس کی آتی، اس کو پہچانیے. کیا نقصان تھا یزید کو؟ تو کوئی صلح ہی ہوتی ہے. حضرت حسن نے صلح کی تھی ان کے والد کے ساتھ، کوئی مصالحت ہو جاتی. حضرت حسن کی ساری شرائط مانی تھی امیر معاویہ نے، تو کیا حضرت حسین کی نہ مانتے یزید؟ تو قصہ ختم ہو جاتا. لیکن ان کا کیا حشر ہوتا جن کی خطوط کی بوریاں ہیں حضرت حسین کے ساتھ؟ یہ ہے اصل شے پہچاننے والی. الزام کس پر ہے حقیقت میں اس کو پہچانی ہے. یہ وہی سبائی فتنہ ہے. انہوں نے ان نیگوسیشنز کو کامیاب ہونے دینے کا کوئی موقع لیے بغیر جو ہے ہجوم کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ایک باغیرت باحمیت ایک شریف ایک بامروت انسان کو کرنا چاہیے، وہ کیا، لڑ کر جان دی، چاہے کوئی نسبت تھی یا نہ تھی، تعداد میں کوئی تناسب تھا یا نہ تھا، سرنڈر نہیں کیا. یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شجاعت ہے، یہ ان کی حمیت و غیرت ہے، یہ ان کی شرافت اور نجابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہاں پھر نوٹ کیجئے اصل بات جو میں نے وہاں نوٹ کرائی تھی جنگ جبل میں، خیمے تو ضرور جلائے گئے. کیوں جلائے گئے؟ کہ انہی خیموں میں وہ بوریاں تھیں. سازش کا ثبوت تو وہاں ہے، یہ تو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اسی کی وجہ سے. تو اس کو جلائے بغیر تو گزارا تھا ہی نہیں ان کا. باقی اگر دشمنی ہوتی تو کیا حضرت علی بن حسین جو بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے انہیں چھوڑ دیا جاتا؟ کیا خاندان رسالت کی خواتین جو تھی وہاں، دشمنی اگر ہوتی، اور دیکھیے یاد کیجئے وہی بات میں جنگ جبل میں کہہ کر آیا ہوں، دشمنی ہوتی تو فاتح علی کا کیا سلوک ہوتا شکست خوردہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما؟ اگر یہاں دشمنی ہوتی اور خاندان رسالت سے کوئی بغض اور عداوت ہوتی تو چراغ گل کرنا بہت آسان تھا، ایک بیمار نوجوان ہی تو رہ گیا تھا. لیکن نہیں، باعزت قافلہ بھیجا گیا، جس طرح حضرت علی نے بھیجا تھا حضرت عائشہ کو، ویسے ہی یزید نے بھیجا ہے خواتین خاندان اہل بیت. کوئی فرق نہیں، ورنہ کم سے کم یہ کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ تو شہید کر دیے گا نہیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کچھ ہی عرصے بعد مدینے میں پھر بغاوت ہوئی ہے، امام زین العابدین نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے. اس واقعے کا یہ ہے پس منظر کہ اگر اسے نہیں پہچانیں گے تو گالیاں دیجئے، گالی دیجئے عمر ابن سعد کو، گالیاں دیجئے ابن زیاد کو، گالیاں دیجئے یزید کو. پھر یزید ہی پر کیا، ان کے والد ماجد امیر معاویہ کو، جو چاہے کرتے چلے جائیے. لیکن اصل حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو اصل دشمن کو پہچانیے، یہاں دشمنی ان کی نہ تھی، اصل معاملہ وہ سبائی فتنہ، وہ یہودی سازش، وہ جو اقبال نے کہا وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جلو سے تار تار. اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ کمیونزم، وہ ایک کارل مارکس یہودی کے ذہن کی پیداوار، ہر دور میں آپ کو نظر آئے. اصل میں وہ سبائی، اصل میں وہ فتنہ گر، لیکن اس کی جو داستان بنائی گئی، اس کی جو کہانیاں بنی، اس کو جو جذباتی رنگ دیا گیا، حادثہ تو بہت بڑا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ سوچئے جنگ جمل، جمل کی رات جو ہے، حضرت عائشہ بھی تو شہید ہو سکتی تھی، زبیر تو ہوئے، طلحہ ہوئے، ان کا نام بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، تو کیا حضرت علی کی شان میں ہم گستاخی کرتے؟ معاذ اللہ، حضرت علی پر ذمہ داری نہیں. یہی یزید نے کہا ابن زیاد کے بارے میں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے میری خواہش یہ نہ تھی، اعلان برات، اس سے بہت کم پر میں اسے راضی ہو سکتا تھا. یہ اس کی اپنی اسٹریٹجی، اور میرے نزدیک تو یہ اس کی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، اصل میں تو یہ آن دی اسپاٹ ہوا ہے معاملہ، ورنہ بڑی آسانی سے حضرت حسین تشریف لے جاتے دمشق اور معاملہ طے ہو جاتا. لیکن یہ کہ یہاں تو، اب میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اگر اتنا ہی برا اور اتنا ہی برا اور اتنا ہی برا تھا یزید ابن معاویہ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا معاویہ بن یزید ابن معاویہ اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا درویش صفت انسان کہ یزید کے انتقال کے بعد انہیں تخت نشین کیا گیا، انہوں نے خیر بات کہا اور وہ اللہ اللہ کر کے انہیں بھی بتایا، انہیں یزید کا بیٹا. یہ جھگڑے اس نوعیت کے تھے نہیں جس نوعیت کے بنا دیے گئے، حادثہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو حادثہ تو احد کے میدان میں ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی کی پاداش. لقد صدقکم اللہ وعدہ استحصونہم بإذنہ، اللہ نے تو تم سے اپنی مدد کا وعدہ پورا کر دیا تھا دامن احد میں جبکہ تم کفار کو گاجر بولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن پھر تم نے غلطی کی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، رسول نے کہا تھا یہ 50 آدمی یہاں سے نہ ہٹے، اور رسول کے مقرر کیے ہوئے کمانڈر بھی روک رہے ہیں کہ مت جاؤ، اور کچھ لوگ چلے گئے. اس کی سزا ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو حادثے ہوتے ہیں، ان میں افسوس نہ کی ہمارے لیے اس کا سارا رنج اور غم کا پہلو موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کو وہ بات بنا دینا جو بنا دی گئی، اس کی وجہ سے مستقلاً امت محمد کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا جس طرح کہ وہ تقسیم ہوئی، اس کے نتیجے میں پوری تاریخ کے دوران جس طرح اغیار نے فائدے اٹھائے، تاتاری داخل ہو رہے ہیں بغداد میں تو وہاں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اسی اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، انگریز آ رہا ہے پلاسی کی جنگ میں فتح پا رہا ہے تو اسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر، ٹیپو سلطان کو شہید کروایا جا رہا ہے تو وہ بھی اسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر، یہ جو اختلاف کی جو پڑی ہے اس میں داد دیجئے یہودی ذہن کو، یہودی سازش کو، اور جس طریقے سے پھر اس کو امت میں پھیلایا گیا، عام کیا گیا، اس کا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک طرف رد عمل کی انتہا ہے تو دوسری طرف اب اس کا جواب جو ہے وہ بھی پورے شور شور سے دیا جا رہا ہے. ہمارے لیے بات کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق تھے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ انقلاب عظیم کیسے برپا ہو جاتا؟ یہ محمد کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، انہوں نے جانے دی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تو اللہ کا دین غالب ہوا. لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ مقصد جس کے لیے محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی تھی اس کی تکمیل کیسے ہوتی اگر یہ جماعت حضور کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا نہ ہو جاتی؟ لیکن یہ کہ پھر جو کچھ ہوا، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، میں پھر عرض کر دوں، میرے بھی کسی مطالعے کے اندر تجزیے میں خطا ہو سکتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کسی سرقے واریت کی اینک اوڑھ کر میں نے یہ مشاہدہ نہیں کیا. میرے دل میں احترام، محبت، عقیدت حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، اور حضرت علی کے تو کہنے ہی کیا ہیں. ہمارے ہاں ایک شخص نے کتاب لکھی، شاہکار رسالت، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اس نے شاہکار رسالت قرار دیا حضرت عمر کو. میرے نزدیک شاہکار رسالت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی. عمر جو ہیں، ابو بکر جو ہیں، وہ حضور کے ساتھی ہیں، جن کو آپ کہیں گے کامریڈ ایٹ آرمز، اور علی وہ ہے جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی. تو محمد کی تربیت کا شاہکار کون ہوگا؟ وہ تو علی. ٹھیک ہے رتبہ، ساتھیوں کا رتبہ، رتبہ بڑا بلند ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تو یوں سمجھیے کہ ساتھی ہیں، اور حضرت علی وہ پروردہ ہیں، تربیت دادا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر حضور کی صحبت اور حضور کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کا تزکیہ نفس ہوا، تو وہ تزکیہ نفس بدرجہ اتم ہوا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی. لہذا کوئی غلط بات کوئی منسوب کر رہا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ ہے وہ بات جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالی ہمیں ایک تو یہ توفیق دے کہ اصل مقصد کو پہچانے کہ امت کس لیے برپا کی گئی، اور یہ بھی جان لے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہودی فخر کرتے تھے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ہم ان کی نسل سے. بھائی وہ ایک امت تھے جو گئے گزر گئے، انہوں نے جو کمائی کی وہ ان کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. لہذا اصل میں تو میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. دین کے اس فرض کو، شہادت علی الناس کی اس ذمہ داری کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا کر تن من دھن لگانا، یہ ہے سنت ابو بکر، یہ ہے سنت عمر، یہ ہے سنت علی، یہ ہے سنت عثمان، یہ ہے سنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. باقی یہ کہ آپس کے ان کے جھگڑوں کے بارے میں بہترین طرز عمل تو یہ کہ زبان بند کر لو. بولنا ہی ہو تو کہیں سوئے زن، کہیں بدنیتی کا کوئی شائبہ کسی کے بارے میں خاشیہ خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک معصوم کوئی نہیں، خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے. حضرات میرے اس موضوع پر دو کتابچے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ اب یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سانحہ کربلا کا جو پس منظر بیان کیا ہے تاریخی، اس پر مشتمل میں نے ایک تقریب پچھلے سال کی تھی لاہور میں اپنے جمعے کے خطبے میں مسجد دار السلام میں، وہ اس سال اب ایک پمفلٹ کی شکل میں آ گئی ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. میں نے صرف اس کا ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ اگر خواہش ہو کہ وہ چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو اسے آپ پھیلائیں. جی چھوٹا سا کتاب کیا ہے، لیکن اس نقطہ نظر کو پہچاننا ضروری ہے، اس افراط و تفریط سے بچنے کے لیے جو اصل معاملہ ہے اس کا جاننا ضروری ہے. لہذا اس کو آپ، اور پھر میری طرف سے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، شہید مظلوم کے نام سے جو میرا کتاب چاہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کا تاریخی پس منظر، اور حضرت عثمان کی شخصیت، اس کے بارے میں کھلی اجازت تھی، جو چاہے اس کو چھاپے، مفت تقسیم کرے، عام کرے، بیچے، جو چاہے کرے، اس کے بارے میں بھی اجازت ہے. آپ اس کو سمجھے کہ مفید ہے، عام کیجئے، پھیلائیے، پہنچائیے، تاکہ امت کے اندر وہ افراط و تفریط کی انتہاؤں کے مابین سوا سبیل، قصد السبیل، صراط مستقیم کی جو معتدل راہ ہے وہ سامنے آ جائے. لہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.